گزشتہ ہفتے ایک بہت ہی مشہور و معروف عالم دین اور ایک دینی مفکر جناب سید قطب کی برسی تھی، ان کو 1966 میں اسی مہینے کی ابتدا میں پھانسی کی سزا دے دی گئی تھی۔ سید قطب مرحوم کی شخصیت، ان کے افکار، ان کی جو سیاسی زندگی ہے اور اس کے جو اثرات ہیں، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سید قطب سے آپ کا تعارف کب ہوا اور ان کی جو پوری تحریک ہے اس کے اندر خصوصا وہ پہلو جو ان کی ذاتی زندگی اور اخلاص سے متعلق ہے، جیل میں بھی رہے ایک لمبا عرصہ اور پھر پھانسی کی سزا ان کو سنا دی گئی، تو اس پر آپ کے کیا خیالات اور تاثرات ہیں؟
سید صاحب ان لوگوں میں سے ہیں جس کے بارے میں میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ہمارے بچپن کا رومان تھے۔ 1966 میں غالباً 29 اگست تھی جب ان کو سزا دی گئی، میں اس وقت نویں جماعت کا طالب علم تھا اور مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی، ان کی دعوت، اسی طرح اخوان کے لوگ، ان کی دعوت اس سے بڑی حد تک واقف ہو چکا تھا۔ میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ مدرسے میں میرے اساتذہ میں دو شخصیات ایسی تھیں جن کا اس دعوت سے اور اس تحریک سے بڑا پرانا تعلق رہا۔ سید شیر محمد صاحب ہمارے صدر مدرس تھے اور اسی طرح نصیر الدین ہمایوں صاحب۔ تو ان بزرگوں کی وجہ سے میں ان شخصیات سے، ان کے کام سے متعارف ہو گیا تھا، بعض چیزیں بھی میں نے پڑھ لی تھیں، بلکہ ان کی جو بڑی مشہور کتاب ہے العدالت الاجتماعیہ فی الاسلام، یہ اسی زمانے میں میں نے پڑھی۔ یہ تو میں اعتراف کرتا ہوں کہ اس وقت کتاب بہت زیادہ گرفت میں نہیں آئی، لیکن بہرحال اس میں بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو میرے لیے نئی تھیں، متوجہ کرنے والی تھیں۔ پھر وہ دن مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ اس میں میں نے جب لائبریری میں جا کر، پاک پتن کی جو میونسپل لائبریری ہے اس میں عام طور پر میں اخبارات دیکھا کرتا تھا، تو اس دن کے اخبارات دیکھے تو پورا پورا صفحہ اسی حادثے کے لیے خاص تھا، یعنی ان کی دعوت کیا تھی، ان کا پیغام کیا تھا، وہ کیا کام کر رہے تھے، اخوان کی تاریخ کیا تھی۔ تو کافی حد تک میں اس زمانے میں متعارف بھی ہو گیا اور اس حادثے کا طبیعت پر بہت اثر بھی ہوا۔ بعد میں غالباً 68 یا 69 میں ایک موقع کے اوپر میں مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، جو ان کی شام عصر کی مجلس ہوتی تھی، تو اس میں بھی اس دن کا ذکر چھڑ گیا۔ تو مولانا نے بیان کیا کہ ان پر وہ وقت کس طرح گزرا، وہ خود بھی ایک زمانے میں اس طرح کی سزا سن چکے تھے اور جیل کی کوٹھڑی میں رہے، تو بڑا طبیعت پر اثر ہوا۔ ہمارا خیال اس زمانے میں یہی تھا کہ یہی لوگ ہیں کہ جن کے ذریعے سے شاید وہ خواب پورے ہو سکیں جو ہم مسلمان دیکھتے ہیں۔ مجھے وہ تاثرات نہیں بھولتے، اور یہ بالکل ایک حقیقت ہے کہ میں اگرچہ اب ان کے فکر، ان کے نقطۂ نظر کے نقادوں میں سے ہوں، میں اب اس کو قبول نہیں کرتا، لیکن یہ بزرگ جس جذبے کے ساتھ کھڑے ہوئے، جس طرح انہوں نے قربانیاں دیں، جس طرح عظیمت اور استقامت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کیا، اور پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ زندگی سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے، وہ بھی خدا کے لیے انہوں نے دے دی، تو شہادت کا مرتبہ پایا۔ اس سے بحث نہیں ہوتی کہ کسی شخص کا نقطہ نظر کیا ہے، اصل سوال یہ ہے کہ وہ نقطہ نظر جو بھی تھا وہ دین کے مطالعے سے بنا، تو اس کو دین سمجھا گیا، دین کیا چاہتا ہے، جب یہ متعین ہو گیا تو پھر اس کے ساتھ ہی گویا اپنی زندگی بھی اس کی نظر کر دی۔ وہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ ان اللہ حشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، تو اللہ نے جو جان و مال خرید لیے پیغمبر کی موجودگی میں، تو اس میں کوئی ابہام نہیں تھا کہ کیا مقصد ہے جس کے لیے جان دینی ہے یا مال دینا ہے، یہاں اجتہاد ہی سے طے ہوگا نا۔ تو اجتہاد سے ایک آدمی طے کرتا ہے، غلطی بھی کرتا ہے، تاہم طے کرتا ہے تو کچھ دے رہا ہے، مال دے رہا ہے، جان دے رہا ہے، اوقات دے رہا ہے، جیل میں جانے کے لیے تیار ہو گیا ہے، तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि दिल की गहराइयों से वो समझता है कि मैंने एक सही बात जानी है, सही बात तक पहुंचा हूं। तो सैयद साहब के मामले में उस वक्त तो खैर कोई चूंकि इख्तलाफ ही नहीं था, तो तबीयत पर बहुत असर हुआ इसका। उनकी किताब है मालिम फित तरीक। ये हकीकत है कि जिस ज़माने में हमने पहली मरतबा वो किताब पढ़ी तो यही लगता था कि किताब क्या पढ़ ली है, उसके बाद गोया एक आग है जो सीने में भड़क उठी है, अब जाएंगे और पूरी दुनिया फतह करके आ जाएंगे। यही रास्ता है जिसको इख्तियार करना चाहिए, जो उनकी ख़ास तावीर है जाहिलियत जदीदा के मुकाबले में जिस तरह मुसलमानों को उठना चाहिए उसके लिए गोया वो एक बुनियादी है। बड़ी गैर मामूली किताब है, उसके बड़े हिस्से वही हैं जो फी जलाल में है। एक और पहलू जिसकी तरफ आपने ज़िक्र किया है, तवज्जो हो रही है, एक ज़माने में मैं उनकी तहरीर से बहुत मुतासर था। ये वो ज़माना है जिसमें अबुल कलाम आज़ाद को पढ़ा तो ये महसूस होता था कि वो अरबी ज़ुबान के अबुल कलाम हैं। उनकी तहरीर में भी एक ख़ास अदीबाना चाशनी और एक ख़तीबाना शिको है। आप उनकी कोई भी तहरीर उठाएं तो ये मालूम होता है कि जैसे एक सैलाब है जो बह निकला है। तो फ़ी ज़िलालिल कुरान जब मैंने पढ़ना शुरू की और काफ़ी हद तक उससे मुतल्लक़ हुआ तो मैंने एक ज़माने में उसके बाद हिस्सों का उर्दू तर्जुमा किया है, और उनमें से कुछ हिस्सा अगर आप इशराक के पुराने शुमारे देखें तो उसमें छपा हुआ भी है फ़ी ज़िलालिल कुरान का। मेरा ख़्याल था कि फ़ी ज़िलालिल कुरान का तर्जुमा उसके उसी अदीबाना और उसी ख़तीबाना उसलूब में होना चाहिए किताब में। अब तो ज़ाहिर है कि मेरा ज़ौक़ बिल्कुल और हो गया, कुरान मजीद को कैसे समझना है उसके मामले में ज़मीन व आसमान का फ़र्क पड़ गया, लेकिन जिस तरीके से वो कुरान मजीद की आयात को सामने रख कर एक इनकलाबी रूह उसके अंदर से अपने अल्फाज में भर देते थे, उस ज़माने में उसका बड़ा गैर मामूली असर होता था। हो सकता है कि मैं अब भी पढ़ूँ तो वैसे असरात हों या ना हों, लेकिन उस वक्त थे और मुझे ये ख्याल हुआ कि इसके मुंतखब हिस्सों का उर्दू ज़बान में उसी तरह का तर्जुमा करना चाहिए। चुनाचे काफ़ी दिन मैंने उसकी नज़र की है। एक ज़माने में ये गालिबन 70 की दिहाई में होगा, क्योंकि इशराक 79 में निकला है तो उसमें ये शाये हुआ। मालिम तरीक को अगर आप पढ़ें तो ये मालूम होता है कि एक शख्स है जिसके सामने ये दुनिया खड़ी हुई है और वो पैगंबरों की एक पूरी मीरास के अंदर से एक पूरी नफ्सियात पूरा तसव्वुर लेके अब इससे लड़ जाने के लिए तैयार है। यानी एक गैर मामूली जज्बा। वो जो किसी ने कहा था ना कि खुदा के पास पहुँचें तो खुदा हश्र में कह दे ये बंदा दोआलम से खफा मेरे लिए था, तो उनकी शख्सियत में ये चीज़ नमूदार हुई। मुझे नहीं मालूम आपकी नज़र से गुजरी या नहीं, बिल्कुल आखिरी ज़माने में उन्होंने एक नज़म लिखी थी, शायर भी थे, हमारे पुराने लोग आम तौर पर शायर भी होते थे। वो नज़म बड़ी दिलनवाज़ है। आखिरी ज़माने में मुझे याद पड़ता है कि उनकी जो सज़ा हुई उससे शायद चंद हफ्ते पहले वो नज़म उन्होंने लिखी थी, तो उसका उसको ख़त्म किया उन्होंने एक शेर पर, और वो ये था कि फ़ैम्मा इलन नसर फ़ौकल लनाम व इम्मा इलल्लाह फिल खालिदीन। रास्ते दो ही हैं, या मदद आएगी और हम दुनिया पर हुकूमत कर रहे होंगे, और या अल्लाह के पास चले जाएंगे और वहाँ जाके हमेशा की ज़िंदगी पालेंगे। तो ये देखिए कि एक शेर में उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी के रुमान को बयान कर दिया, यानी उधर क़यामत आखिरत। नसरुल्लाह खान अज़ीज़ साहब का शेर तो आपने सुना ही होगा। इस तहरीक इस दावत के लोग आम तौर पर जो नुक्ता नज़र रखते थे, दीन को जैसे देखते थे, दीन के अहकाम को जिस तरीके से एक मखसूस आदर्श के साथ रब देते थे, उसका वो बहुत खूबसूरत बयान है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसी लिए मुसलमान, मैं इसी लिए नमाजी। अब इबादात भी और पूरा का पूरा इस्लाम भी उसके मकसद को बयान किया है। तो ये जो दावत थी और तहरीक थी, इसमें अगर आप गौर करें तो तीन चीज़ें बड़ी अहमियत की हामिल थी, और उन तीनों ही चीज़ों ने उस रुमान को वजूद पजीर करने में बड़ा बुनियादी किरदार अदा किया। एक तरफ ये सूरत हाल थी कि ये दुनिया क्या है, इस दुनिया के अंदर خاص طور پر وہ امریکہ میں جا رہے ہیں، کولوریڈو کے ایک کالج میں پڑھتے رہے ہیں، تو اس زمانے میں وہ امریکہ کو انہوں نے دیکھا، ظاہر ہے جدید دنیا تھی، تحسین بھی کی کہ انہوں نے بہت ترقی کی ہے، لیکن اس کے ساتھ اپنے مذہبی اور اپنے ثقافتی پس منظر میں جن چیزوں کو دیکھا تو ان سے وہ بہت، جسے کہتے ہیں نا، آخری درجے میں متاثر ہوئے کہ یہ کیا دنیا ہے، یعنی یہ کیا زندگی ہے، یہ کیا نائٹ کلب ہے، اور یہ کس طریقے کی خاندانی نظام کی توڑ پھوڑ ہے، اور کس طرح سے اقدار ختم ہو رہی ہیں. تو ایک جانب نوحہ تھا، تحسین بھی تھی، ایک طرف تو یہ چیز تھی، یعنی وہ محسوس کرتے تھے کہ یہ دنیا جس میں ہم کھڑے ہیں یہ تو کہیں اور جا رہی ہے، ہمارے آدرش، ہمارا نسب العین، اس میں ہم کس مقصد کے لیے اٹھے، اور جس مقصد کے لیے ہمیں اٹھایا گیا تو وہی تھا کہ امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، خدا کے ایمان کی منادی کرو، اور دنیا پر چھا جاؤ، یعنی اللہ کی بندگی کی دعوت دو، اور پوری دنیا کے اندر اللہ کے دین کا غلبہ قائم کر دو. یہ جس کو کہا ہے نا کہ فَإِمَّا إِلَى النَّصْرِ فَوْقَ الْأَنَامِ، یعنی دنیا کے اوپر ایک برتری کے مقام پر کھڑے ہو جاؤ. تو ایک جانب جاہلیت جدیدہ کی جو اصطلاح وہ استعمال کرتے ہیں، اس کے مقابل میں اسلام کا غلبہ، یہ ایک رومان تھا. اور دوسری جانب یہ کہ بہرحال ایک ماضی ہے مسلمانوں کا، اس میں خلفائے راشدین سے تاریخ کی ابتدا ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد بھی یہ اموی ہیں، یہ عباسی ہیں، یہ ہسپانیہ کی سلطنت ہے، یہ عثمانی ہیں، یہ مغل ہیں، تو ایک پرشکو عمارت ہے نا. آپ ماضی کی اس ساری شکو اور شان کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں تو اس کی بازیافت کا بڑا غیر معمولی جذبہ اور غیر معمولی اس کے ساتھ تعلق ہے. دوسری بڑی چیز جو ہے وہ یہ ہے. اور تیسری جانب جو صورتحال اس وقت درپیش ہو گئی تھی وہ یہ تھی کہ مسلمان کیا اپنے اصل مقصد کو اور اپنے مقصد وجود کو پہچان رہے ہیں؟ تو اس سے متعلق بھی ایک اضطراب اور بے چینی کی صورتحال تھی، خاص طور پر مسلمان ملکوں کا جو حال اس وقت ہو گیا تھا. غلامی بھی تھی ایک لحاظ سے، دوسری قومیں ہی بہت برتر تھیں. جب انہوں نے مغرب کو جا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہاں پر بھی دنیا کس مقام پر پہنچ چکی ہوئی اور ہم اس کے مقابلے میں کہاں پڑے ہوئے ہیں. تو اس سب کچھ نے مل کر ان کے مذہبی تصورات کو یہ صورت دے دی کہ اسلام ایک تحریک ہے، اور اس تحریک کو اب دنیا میں اٹھنا ہے اور اٹھ کر اپنا غلبہ پوری دنیا پر قائم کر دینا ہے. میں اس وقت اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ بنیادی چیز جو ہے یہ پھر ان کے سارے فکر کا احاطہ کرتی چلی گئی. اس مقصد کے لیے انسان صدیوں کا انتظار تو نہیں کرتا نا. تو انہوں نے محسوس کیا کہ اگر ہم ایک قوت پیدا کر لیں اور مسلمانوں کے اندر ہمارے معیدین کی ایک بڑی تعداد موجود ہو، اور خاص طور پر وہاں چونکہ بادشاہت تھی اور کچھ افواج کے لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے، تو یہاں ایک بڑی غلطی تدبیر کرتے ہوئے انہوں نے ان پر اعتماد کیا، اور اس طرح سے جو نجیب کی قیادت میں انقلاب آیا، اس انقلاب کے یہ لوگ ساتھی بن گئے. جمال عبد الناصر بھی خود ان کے ساتھ ملتے تھے، گھنٹوں ان کے پاس بیٹھتے تھے، بلکہ ایک موقع کے اوپر تو 12 گھنٹے ان کے ساتھ وہ رہے، اور اس میں یہ سمجھتے رہے کہ اب ہمیں کس طریقے سے یہ سب کام کرنا ہے. ان کے پیش نظر کیا تھا وہ خدا بہتر جانتا ہے. ان کے بہرحال وہ معتقد بھی تھے اور ان کے اثرات سے بھی واقف تھے. پہلے مرحلے میں تو آپ جانتے ہیں کہ ان کا زیادہ وقت اپنی سرکاری ذمہ داریوں میں گزرا، انسپکٹر آف اسکولز ہو گئے تھے، وزارت معارف میں رہے، وزارت تعلیم میں رہے، لیکن پھر اس کے بعد ایک موقع کے اوپر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ اخوان کا حصہ بن جائیں گے. اور جب اخوان میں شامل ہوئے تو مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے یہ حسن البنا کا دور تو نہیں رہا تھا، اس وقت حسن الحزیبی تھے غالباً، اور انہوں نے ان کو تبلیغ کے شعبے کا سربراہ بنا دیا. اور اس میں مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے 8-10 سال سے زیادہ کچھ خدمات کا موقع نہیں ملا، یہاں تک کہ وہ داروگیر شروع ہو گئی. جمال عبد الناصر نے پہلے کوشش کی کہ یہ اس کی پارٹی تحریر میں شامل ہو جائیں، لیکن انہوں نے اخوانی کو ترجیح دی. اور اخوان کے معاملے میں ان فوجیوں کا خیال یہ تھا پہلے مرحلے میں کہ یہ ساتھ دیں گے. ان کے مطالبات شروع ہوئے، ان کے پیش نظر کچھ اور تھا، ان کے پیش نظر کچھ اور تھا. اب انہیں خیال ہوا کہ یہ تو ایک بڑی طاقت ہے اور یہ ہمیں اطمینان کے ساتھ حکومت کرنے نہیں دیں گے. تو اس سے ایک چپکلش اور کشمکش کی فضا پیدا ہوئی، اور ان کے اوپر یہ الزام لگایا گیا کہ یہ تو جمال عبد الناصر کے قتل کے درپے تھے یا اس کی منصوبہ بندی میں شامل تھے. تو اس طرح کے الزامات کے تحت اخوان کے بہت لوگ گرفتار ہوئے، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا، کئی برس رہے، फिर बीमारी की वजह से एक वक्त में इनको छोड़ भी दिया गया, और उसमें भी कोशिश की गई कि कुछ ना कुछ ये हुकूमत के साथ मामला कर लें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बातिल के साथ कोई कम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हूँ। इन तहरीकों के यहाँ एक तागूत की इस्तिलाह इस्तेमाल होती है कि अगर अल्लाह का दीन नहीं है और अल्लाह की शरीयत नहीं है, वो जो कुरान मजीद में कहा गया है ना कि वो लोग के मन लम यहकुम बिमा अनज़ल्ला फ़ौलाएका हुमुल काफिरून ज़ालिमून, तो उसके तहत वो समझते थे कि ये तो शिर्क है आखिरी दर्जे में कि अल्लाह के सिवा कोई और कानून नाफिज़ हो और उस कानून के तहत ज़िंदगी बसर की जाए। चुनाचे तागूत करार देकर एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि तर्क के मौलात से इब्तदा हो जाती थी, और फिर एक बड़ी कशमकश हुकूमतों में और अवाम में और उस जमात में या उनके अपने साथियों में पैदा हो जाती थी। वो पैदा हुई, उसमें आप जानते हैं कि हमेशा फतह तो ताकत ही को होती है, तो जिन लोगों के पास ताकत थी उन्होंने देख लिया कि ये किसी तरह कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर वही फ़ैसला उन्होंने किया जो हमेशा से आमिरियतें भी करती हैं और बादशाहतें भी करती हैं। जमहूरियतों में तो इसकी गुंजाइश होती है कि आप जमहूरी तरीक़ों से जद्दोजहद करते रहें तो आपका वजूद गवारा रहेगा, लेकिन अगर आमिरियत है या बादशाहत है तो उसमें हर चीज़ गवारा हो जाती है, लेकिन आमिरियत को या बादशाहत को चैलेंज करने वाले लोग कभी भी बर्दाश्त नहीं होते। तो इनके साथ वो मामला हुआ, इख्वान के और लोगों के साथ भी हुआ। ये तो उनका इखलास, दीन से उनका ताल्लुक़, जिसका बहुत एहतराम करना चाहिए। आपके शायद इल्म में होगा कि इनके भाई मोहम्मद कुतुब थे। ये कुतुब इनका ख़ानदानी नाम है, सैयद इनका नाम है, बल्कि नाम भी सैयद इब्राहिम हुसैन है, और मोहम्मद कुतुब के शागिर्द थे अमनुज़्ज़वाहिरी। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो बुनियादी फ़िक्र था उसकी आगोश में जिन लोगों ने परवरिश पाई, और जब वो इंतहा पसंदी में थोड़ा सा आगे बढ़े तो फिर वो हिजरा और तकफीर की दावत पैदा हुई। सादात को जिन लोगों ने मारा वो भी ज़ाहिर है कि इन्हीं लोगों से टूट कर गए थे। अलकायदा भी आप अमनुज़्ज़वाहिरी के ज़िक्र से समझ सकते हैं कि इन्हीं के नतीजे में पैदा हुई। तो मैं यूँ तो नहीं कहता कि गोया यही लोग थे कि जिन्होंने ये सारा फ़लसफ़ा बयान किया, लेकिन वो बुनियादें रखती गई थी कि जिसके बाद फिर इस तरह की तहरीकें उठ सकती थी। अमनुज़्ज़वाहिरी हों या अब्दुल्ला अज़ाम हों या इस तरह के और बाज बुज़ुर्ग हों, ज़ाहिर है कि सब के सब बहुत मुखलसिन थे। दीन की मोहब्बत, दीन के गलबे की आरज़ू, वही चीज़ फ़इम्मा इला नसर फ़ौकल नाम व इम्मा इला फ़िल खालिदीन, यानी शहादत का जज्बा लेके ये लोग उठे, और इनको भी अल्लाह ने शहादत पर सरफराज किया। बहुत से दूसरे लोग भी इसी मकाम पर फायज़ हुए, अल्लाह ताला उनकी कुर्बानियों को कबूल करे। ताहम जिस बुनियादी फ़िक्र को उन्होंने पेश किया वो इसका तकाजा करता है कि उसका उनकी मोहब्बत के बावजूद, उनके एहतराम के बावजूद, उनकी कुर्बानियों के एतराफ़ के बावजूद बेलाग तज़िया किया जाए और ये देखा जाए कि उसमें क्या गलती है। तो मैंने ये खिदमत किसी हद तक अंजाम दी है, और आप जानते हैं कि 2015 में एक तहरीर लिखी थी, इस्लाम और रियासत एक जवाबी बयानिया, उसमें 10 निकात में ये बयान किया था कि हमारे इन बुज़ुर्गों के फ़िक्र में बुनियादी गलतियाँ क्या हैं, वो क्या चीज़ें हैं कि जो ख़राबी का बायस बनी। यही लोग अगर वो रास्ता इख्तियार करते जो अल्लाह के दीन से समझ में आता है, मैं ये अर्ज़ नहीं कर रहा कि उन्होंने दीन को छोड़कर कोई रास्ता इख्तियार किया, उनकी ताबीर यही थी, मैं जिस तरह दीन को देखता हूँ, अगर वो रास्ता इख्तियार करते तो शायद ये नौबत भी ना आती, और उनके इल्म से, उनके फ़िक्र से ये उम्मत बहुत कुछ फ़ायदा भी उठाती। बुनियादी तौर पर आप कह सकते हैं, यानी लबो लहजे के और इस्तदलाल के कुछ फ़र्क के साथ, इसी तरह बहुत से फिकी मामलात में ज़रा दूसरी राय उन्होंने कायम की, वरना ये वही दावत है, वही फ़िक्र है, वही तहरीक है जिसके सबसे बड़े आदमी हमारे यहाँ मौलाना सैयद अबुल्ला साहब मौदूदी थे। ख़ुद सैयद कुतुब भी जगह जगह उनको इमाम दुआत कहते हैं, यानी दाइयों के इमाम की हैसियत से, और इसमें जो हदफ है दावत का वो इस्लामी इनकलाब और एक तब्दीली और दुनिया के ऊपर एक गलबा और गैर मुस्लिमों के मुकाबले में एक मुसलमान उम्मत का अमर बिल मारूफ और नहीं अलिल मुनकर के मनसब पर फायज़ होना, और इस हैसियत से अपनी आलमी जिम्मेदारियों को अदा करना, ये है बुनियादी तौर पर वो फ़िक्र। मैं नहीं चाहता कि इस वक्त उनके तज़कारे खैर में मैं तनकीद करूं, लेकिन आप जानते हैं कि मुझे उनके बुनियादी फ़िक्र से बहुत कुछ इख्तलाफात हैं, वो मैं इसके अलावा बहुत सी मजालिस में बयान करता रहता हूं।
अच्छा, दो पहलुओं पर मैं मज़ीद चाह रहा था, ज़रा आप रोशनी डालें। एक तो ये, जिस तरह आपने फ़रमाया कि ये जो دین کی سیاسی تعبیر ہے، اس کے اصل دائی اور اس کے اصل امین تو برصغیر میں مولانا سید ابوالعلیٰ صاحب مودودی تھے، بہت بڑی شخصیت، اور انہوں نے ہزاروں صفحات کا لٹریچر تصنیف کیا، قرآن مجید کی آیات اور دین کے جو بنیادی فلسفہ ہے اس سے اس سیاسی تعبیر کو انہوں نے اٹیچ کیا اور دکھایا دنیا کو. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ یہاں جو کام ہو رہا تھا برصغیر میں تو اردو میں تھا، مولانا مودودی بھی یہاں قیام پذیر تھے، یہ عالم عرب میں اس کے اثرات سید قطب تک، اور کہا جاتا ہے کہ فی ظلال القرآن کے بارے میں کہ انہوں نے بہت دفعہ مولانا مودودی کی تصنیفات الجہاد فی الاسلام وغیرہ کو پڑھا بھی، استفادہ بھی کیا، تو یہ عالم عرب میں مولانا مودودی علیہ رحمہ کے اثرات کیسے اور کب اور کیوں کر گئے؟
ابتدائی میں جب مولانا سید ابوالعلیٰ صاحب مودودی کی دعوت یہاں شروع ہوئی تو ان کے ساتھیوں میں دو ایسے لوگ تھے، ایک مولانا علی میاں، مولانا ابو الحسن علی ندوی، اور دوسرے مولانا مسعود عالم ندوی، جو عربی لکھنے والے تھے، یعنی عربی زبان ہی کو انہوں نے اپنی تحریر کی زبان بنایا. تو مولانا علی میاں تو بہت جلد چھوڑ کر چلے گئے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ رابطہ کے کسی اجلاس میں جب مولانا سید ابوالعلیٰ صاحب مودودی گئے تھے، رابطہ کا اجلاس تھا یا معتمر کا، تو اس میں ان کی ترجمانی مولانا علی میاں ہی نے کی تھی، لیکن مسعود عالم ندوی ان کے ساتھ رہے. انہوں نے دار الروبا کے نام سے ایک ادارہ بنایا، اس میں بہت سے لوگوں کو عربی زبان کے تحریر و انشاء میں بہت عمدہ تربیت دی. یہ کاظم السباق اور عاصم الحداد، یہ لوگ انہی کے شاگرد ہیں اور یہ نام بھی انہی کے رکھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے ابتدا ہی میں مولانا سید ابوالعلیٰ صاحب مودودی کی بہت سی کتابوں کا ترجمہ کر دیا تھا. عرض القرآن کے سفر نامے میں بھی مولانا جب گئے ہیں تو ان کی ترجمانی کی ذمہ داری تھی، اور وہ وہاں علماء سے بھی ملے. تو اس طرح مولانا کے بنیادی افکار، ان کی شخصیت کا عالم عرب میں ابتدا ہی میں بہت اچھا تعارف ہو گیا تھا.
ٹھیک، یہ بتائیے گا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں عام طور پہ جو سیاسی زندگی اور جو تحریکی زندگی میں بعض بڑے لوگ آئے ہیں تو اس کے بعد ان کی جو فنی گرفت ہے یا ان کی جو علمی تصنیفات ہیں یا خود خالص علم کی دنیا میں ان کے کوئی کار ہے نمایاں ہیں، وہ پھر ہمیں مدھم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. سید قطب کے معاملے میں ذرا بتائیے گا مجھے کہ آپ نے جو قرآن مجید کی اسالیب پر ان کا کچھ کام ہے، قرآن مجید کی تشبیہات تماثیل پہ انہوں نے الگ سے کام کیا اور علم کو موضوع بنایا، وہ کتابیں بھی لکھیں، تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک تحریکی زندگی ہے، ایک آدمی ایک الگ رستے پہ چل پڑا ہے اور طاغوت سے لڑنے کے لیے اور جیلوں کی زندگی، اور دوسری طرف خالص فنی موضوعات پہ بھی وہ کام کر رہے ہیں، تو یہ کنٹریبیوشن آپ کس درجے میں؟
ان کی زندگی کا ایک بڑا عرصہ ہے جو خالص ادب کی خدمت میں گزرا ہے، بلکہ ابتدا میں تو ان کے قلم سے مذہبی تحریریں کم نکلی ہیں، انہوں نے ادبی تنقیدیں لکھی ہیں، ناول بھی لکھا ہے ایک یا دو شاید، اور اس کے بعد ان کی بہت سی جو ابتدائی چیزیں ہیں وہ اسی نوعیت کی ہیں. تصویر الفنی فی القرآن مثال کے طور پر، اس میں انہوں نے جہاں جہاں قرآن مجید نے منظر کشی کی ہے، کہیں جنت کی کہی ہے، اللہ کی نعمتوں کی کی ہے، اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی آیات کو جہاں بیان کیا ہے، تو اس پر بڑی اچھی کتاب لکھی ہے. ان کے ہاں اس طرح کا فنی معاملہ نہیں ہوتا، یعنی ظاہر ہے کہ وہ عربی زبان کے تو بڑے ادیب ہیں اور قرآن مجید کے ساتھ ان کو بہت محبت بھی ہے اور جس محبت سے وہ تفسیر کرتے ہیں، لیکن اس میں زیادہ تر میں نے آپ سے جس طرح عرض کیا نا کہ ایک ادیبانہ خوبی بھی ہوتی ہے اور دوسری طرف ایک خطیبانہ شکو بھی ہوتا ہے، تو اس میں فنی چیزیں اتنی سطح پر نہیں آتی جیسے مثلا زمخشری کے ہاں آپ دیکھتے ہیں یا آلوسی کے ہاں دیکھتے ہیں یا دوسرے لوگوں کے ہاں دیکھتے ہیں. فی ظلال القرآن کا اسلوب یہ نہیں ہے، اس کا نام بھی انہوں نے اسی طرح رکھا ہے، یعنی فی ظلال القرآن کا مطلب یہ ہے قرآن کے سائے میں، قرآن مجید کی آیات گویا اوپر ایک سائبان کی طرح کھڑی ہیں اور اس کے نیچے جو کچھ ان پر ایک لحاظ سے انوار کا ترشح ہو رہا ہے اس کو وہ اپنے لافانی قلم کے ذریعے سے منتقل کر دیتے ہیں. تو اسٹائل یا اسلوب ان کا یہ ہے. مولانا سید ابوالعلیٰ صاحب مودودی کے ہاں اس کے بالکل برخلاف علم کی زیادہ پختگی ہے، ان کے ہاں جو نتائج فکر ہیں ان کے لیے علمی استدلال زیادہ قوی زیادہ مضبوط ہے، اگر آپ دونوں کا تقابل کرنا چاہیں. ان کے ہاں دعوت، ادب، اسلوب کی شستگی، ایک خاص طرح کا بہا لے جانے والا انداز، اس کا زیادہ غلبہ ہے.
ایک آخری پہلو ہم سب یہ کہ ہمارے جو ہم برصغیر میں پلے بڑے لوگ ہیں ان کے ہاں مذہبی لوگ اور مذہبی تحریک اور اس کے لیے زندگی جان قربان کر دینے والے لوگوں کے جو تصور آتا ہے وہ ان کی حیثیت اور شکل و صورت بالکل مختلف ہے. سید قطب کے جب میں دیکھی تصاویر وغیرہ اور باقی ان کی چیزیں ویڈیوز، تو اس میں یعنی ان کی داڑھی نہیں تھی آخری عمر تک بھی، تو یہ کیا فرق ہے؟ یعنی ہمارے بر صغیر کا مذہبی ذہن تو اس کو قبول نہیں کر پاتا کہ مطلب جان بھی آدمی دے دیتا ہے، لیکن جو ہمارے علماء صلحاء کا لباس یا داڑھی یا پرداخت ہوتی ہے وہ نہیں ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟
جی ہاں، وہ بر صغیر کا خاص مزاج ہے. یہاں تو آپ جانتے ہیں کہ یہ ٹخنوں سے اونچی شلوار ہو اور اس کے ساتھ ایک خاص طرح کی داڑھی ہو، اس کے سوا کسی مذہبی آدمی کا تصور کرنا ممکن نہیں. لیکن مصر میں ایسا نہیں ہے، اور شافعی لوگوں کے ہاں تو بالکل بھی نہیں ہے. وہ زیادہ سے زیادہ اگر آپ داڑھی مڑوا دیں بالکل تو اس کو مکروہ تنزیہ کہتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ مکروہ تنزیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے. یعنی بس یہ ہے کہ تھوڑی سی ناشائستہ حرکت کر دی اس نے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. وہاں آپ دیکھتے ہیں مصر میں، مراکش میں، کہ آئمہ مساجد ہوتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، انہوں نے انگریزی لباس پہنا ہوتا ہے، نیکٹائی لگائی ہوتی ہے، کوئی داڑھی وغیرہ نہیں ہوتی، سگریٹ پیتے ہوئے آتے ہیں، ادھر سگریٹ رکھا اور ادھر اللہ اکبر. تو یہ ایک کلچر ہے ہر جگہ کا، اپنا اپنا ہوتا ہے. مصریوں کے ہاں اس کا کوئی اس طرح کا اہتمام نہیں ہوتا، نہ یہ سمجھا جاتا ہے. ان کے اس پہلو سے یعنی ان کی بعض مذہبی افکار بھی ہیں، بعض ان کی تحقیقات بھی ہیں. اسی طرح عدالت الاجتماعیہ میں انہوں نے حضرت عثمان کے دور پر اور بعض صحابہ کے بارے میں بھی جو گفتگویں کی ہیں، اس کے خلاف بہت سے فتاوی بھی آئے، بہت سی کتابیں بھی لکھی گئیں، اور اس میں خاص طور پر عرب کے علماء نے ان پر تنقیدیں بھی کی ہیں. یہ سب بھی ہوتا رہتا ہے، لیکن اس کا لوگ اعتراف کرتے ہیں کہ وہ جس چیز کو دین سمجھتے تھے اس کے لیے انہوں نے بڑی قربانی دی، اور اس میں بالکل واضح تھے، اور ہر چیز کرنے کے لیے تیار تھے. اور جب آخر میں بھی ان کے سامنے بہت سی پیشکشیں تھیں، وہ جیل سے بھی نکل سکتے تھے، وہ پھانسی سے بھی بچ سکتے تھے اگر وہ تھوڑا سا بھی مصالحت کا طریقہ اختیار کرتے، لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے. تو وہ عظیمت کی استقامت کی ایک بڑی غیر معمولی مثال بن کر دنیا سے رخصت ہوئے. اور میرا خیال ہے کہ ہر سلیم الطبع آدمی اس کی قدر کرتا ہے. باقی افکار خیالات سے اختلاف ہوتا ہے، یہ تو جزوی اختلافات ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں. میں تو کلی طور پر ان کی پوری دعوت اور تحریک اور استدلال ہی کو اصولی لحاظ سے صحیح نہیں سمجھتا، لیکن اس کے باوجود میرے دل میں ان کی شہادت کا بڑا احترام ہے، ان کی شخصیت کی بڑی عزت ہے، اور میں ان کے ساتھ بڑی محبت محسوس کرتا ہوں، اور لوگوں کو بھی یہ بتاتا ہوں کہ وہ یہ سیکھیں. یعنی کسی شخص کو اس کے افکار میں رکھ کے دیکھتے ہیں، اس نے اپنے افکار میں کس علم، کس مطالعے، کس وسعت نظر، کس انداز کے ساتھ اپنی بات کہی ہے، اور جو کچھ اس نے مانا یا جس چیز کو علم کی حیثیت سے اختیار کیا، عملی طور پر وہ اس کے لیے کس حد تک مخلص تھا. اسی طرح دیکھنا چاہیے سب لوگوں کو. جب آپ اس طریقے سے دیکھیں گے تو پھر یہ نفرت نہیں پیدا ہوگی، پھر فرقہ بندی نہیں ہوگی، پھر لوگوں کی عزت اور احترام کے ساتھ آپ ان سے اختلاف کر رہے ہوں گے. اسی طرح جس طرح کے بڑے فلسفیوں میں اختلاف ہوتا ہے، بڑے دانشوروں میں اختلاف ہوتا ہے، بڑے سائنسدانوں میں اختلاف ہوتا ہے، ہمارے ہاں یہ روایت قائم ہونی چاہیے.